سونے کے متعلق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حالت طہارت یعنی وضو کی حالت میں سویا پھر اسی رات انتقال کر جائے تو شہید ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار شب زندہ دار کی طرح ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے وہ رات کو عبادت کرے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا کی طرف جاتی ہیں، جو باوضو ہوتی ہے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہی فراٹے دینے لگتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت سوتے ہوئے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ مسجد کے اندر اس انداز میں لیٹے کہ ایک پیر دوسرے پیر پر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح پیٹ کے بل سونا خلاف سنہ ناپسندیدہ ہے، اس کو منع فرمایا گیا کہ الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا یہ خلاف سنت اور ناپسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جنابت کے بعد جب سوتے تو پہلے اپنے مقام کو صاف کرتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے، اور اگر پانی نہ ہوتا تو تیمم کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر ناپاکی ہوتی تو صفائی حاصل کرنے کے بعد پھر وضو فرماتے، اور پانی نہ ہوتا تو تیمم کرتے، اس کے بغیر نہ سوتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں کھانا چاہتے تو پہلے وضو فرماتے پھر کھاتے تھے۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو بیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ منہ دھویا اور آرام فرمانے لگے۔ تو رات کو اٹھتے اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو اس کے لیے یہ سنت ہے کہ ہاتھ منہ دھویا اور پھر آرام فرمایا۔ اسی طرح ہر خطرے کی جگہ سونا خلاف سنت ہے، جہاں پہ خطرہ زیادہ ہو وہاں پہ سونا خلاف سنت ہے بغیر عذر کے، اگر مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے گھر میں بیٹھتے بھی نہ تھے جب تک چراغ روشن نہ کر دیا جائے، تو روشنی کا انتظام کر کے پھر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو، کھانے کے بعد جلدی مت سو کہ دل سخت ہو جائے۔ تو جلدی کھانے کے بعد جلدی سونے سے منع فرمایا۔ یہ بھی سنت ہے کہ سونے سے پہلے ہی پانی کا انتظام کر لے، یعنی کہ وضو وغیرہ کے۔ اسی طرح سونے سے پہلے پینے کا پانی رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ جاتے جب مرغ اذان دیتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کو ترک نہیں فرماتے تھے، اگر تکلیف یا سستی محسوس کرتے تو بیٹھ کر ادا کرتے، یعنی تہجد کے نوافل بیٹھ کے پڑھتے، لیکن کبھی چھوڑتے نہیں تھے اگر کبھی سستی یا تکلیف ہوتی۔ چارپائی پر سونا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد میں چارپائی کا آرام فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چارپائی پر تھے جو کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح کھجور کی چٹائی پر بلا بستر کے سونا بھی سنت ہے، کھجور کی چٹائی پر بلا بستر کے۔ اسی طرح تختے پر سونا بھی سنت ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر صبح کے قریب کسی مقام پر قیام فرماتے اور آرام فرماتے تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر آرام فرماتے، یعنی کہ تکیہ جو بنا لیتے اپنے بازو اور ہاتھ کا بنا لیتے اور پھر آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو ہم لوگ نہیں جگاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لے کر آتے تو اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے، سونے والے بیدار نہ ہوتے۔ تو یہ ادب ہے کہ جب رات کو انسان اٹھے تو دوسروں کا خیال کرے، شور نہ مچائے اور دوسروں کا خیال کرے جو سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کے سونے سے رات کی عبادت پہ قوت حاصل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلولا کرو، شیطان کلولا نہیں کرتا۔ تو کلولا کہتے ہیں کہ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، خواہ نیند آئے یا نہ آئے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ اسی طرح کھجور کی چٹائی پر سونا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوریا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے، اس لیے بوریا کو سونا بھی سنت ہے۔ بستر ٹاٹ کا ہونا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بستر سے انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی نوٹیبل بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار نرم بستر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نہیں بچھایا کرو، بلکہ اس کو ویسے ہی رہنے دو جیسے تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدا پسند نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم بستر کی درخواست مسترد فرمائی۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی بستر تھا۔ اس کے علاوہ تکیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیے کا استعمال کیسے کرتے تھے، یا تکیہ کیسا تھا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ تکیے کا استعمال سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا گیا جو بائیں جانب تھا، تو یعنی بائیں جانب تکیہ رکھا ہوا تھا۔ تکیہ دائیں بائیں دونوں جانب ہر ایک صورت جائز ہے، یعنی کہ یہ بیٹھتے ہوئے ہے کہ جو تکیہ رکھا جا سکتا ہے اور وہ دونوں جانب رکھا جا سکتا ہے، دائیں بھی یا بائیں بھی۔ اسی طرح مہمان کو تکیہ پیش کرنا سنت ہے، اسی طرح گھر میں تکیہ لگا کر بیٹھنا سنت ہے، اور بالوں والا تکیہ یہ بھی سنت ہے، چمڑے کا تکیہ بھی سنت ہے، اور خاص سے بھرا ہوا تکیہ بھی سنت ہے، اور سوتے وقت تکیہ کا استعمال یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح مجلس میں تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی سنت ہے، اور خاص طور پہ جو علماء اور مقتدا ہیں، مشائخ ہیں، اگر وہ محفل کے اندر تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو یہ جو تکبر کی بات نہیں، بلکہ یہ کر سکتے ہیں اس طرح۔ اسی طرح مہمان کو تکیہ پیش کرنا یہ بھی بڑے عجب کا باعث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، نہیں یہ بات کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس داخل ہو اور اسے اکرامت تکیہ پیش کرے مگر یہ کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مغفرت کا باعث ہے دوسرے مہمان کا اکرام کرنا، اس تکیہ پیش کرنا۔ اسی طرح چادر کا تکیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی چادر یا کسی کپڑے کا تکیہ بنا کر رکھنا سنت ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ اسی طرح کی ضرورت کے تحت مسجد میں بھی تکیے یا کسی کپڑے کا سہارا لے کر بیٹھا جا سکتا ہے۔